آل المتوحد بالعظمت والجلال المتقدس بالحسن والجمال وافضل الصلاة واكمل السلام على سيدنا ونبينا ومولانا احمد المجتبى محمد المصطفى صاحب الجمال والكمال وعلى آله واصحابه واهل بيته الى يوم الزلزال اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الامي واله وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك اجمعين انتهائي واجب الاحترام ذوي الاحتشام حضرت صاحبزادہ صلاح الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور انتہائی واجب الاحترام برادران اہل سنت نوجوانان اہل سنت نو نہالان اہل سنت فرزندان اہل سنت الحمدللہ کہ آج سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یوم شہادت ہے وہ سید الاسخیاء کے لقب سے اور تقی اور زکی کے لقب سے تمام اہل بیت میں اور تمام صحابہ کرام میں معروف رہے ہیں رسول اکرم نبی محتشم محبوب معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم جب مدینۃ المنورہ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت مدینۃ المنورہ کی ہے کیونکہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجل کریم اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ان کا عقد اللہ تعالی کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینۃ المنورہ میں طے فرمایا اور یہ منعقد بھی ہوا اسی کے نتیجے میں بعض روایات میں 3 ہجری اور بعض روایات میں 4 ہجری ہمیں ملتا ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت باسعادت ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات میں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بعض دوسری ازواج کو پہلے سے ہی اپنی صاحبزادی کے گھر میں آ کر وہاں خدمت کے لیے مقرر فرما دیا تھا سیدۃ النساء فی العالمین سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہاں جب یہ ولادت ہوئی تو آپ نے فرما دیا تھا کہ اطلاع مجھے دے دی جائے اپنے طور پر از خود کوئی کام نہ کیا جائے تو جیسے ہی ولادت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سمدیت سے اس کے حکم کے تحت کتنے فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے پھر آپ نے امام حسن کو جو کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زرد کپڑے میں لپیٹ کر گود میں پیش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور پھر اس کے بعد اپنی زبان گھٹی کے طور پر امام حسن کے منہ میں داخل کر دی۔ امام حسن نے سب سے پہلے اگر کوئی بیرونی لمس حاصل کیا تو وہ حضرت امام حسن کا بڑا اعزاز ہے کہ انہی کے نانا جان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارکہ جو ہے امام حسن کے دہن میں داخل فرمائی اور اس لعاب سے ماشاءاللہ وہ مشرف ہوئے کہ اس کی میں بھی کچھ دیر بعد آپ کے سامنے فضیلت عرض کرتا ہوں تو اندازہ ہوگا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام رکھنے کے لیے حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نام تجویز فرمائیے۔ حضرت جبرائیل امین اور حضرت میکائیل علیہم السلام یہ دونوں مقرب فرشتے حاضر خدمت ہو گئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ان کا نام جو ہے حسن رکھا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن نام رکھا، اس سے پہلے یہ نام عرب دنیا میں نہیں ملتا، کسی کا بھی یہ نام نہیں ملتا، اور یہ حسن جو ہے یہ حسن کے مبالغے کے طور پر ہے، اور حسن تو صرف ظاہری جمال اور ظاہری صورت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور حسن کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ظاہری حسن و جمال والے اور باطنی خوش خصال والے، یعنی ان کے اندر روحانی کمال بھی جو ہے وہ بھی ایک کلمہ حسن سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے ارشادات فرمائے، یہ بات تو دونوں نواسوں کے بارے میں فرما دی تھی کہ یہ تمام نوجوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن امام حسن کے لیے یہ بھی فرمایا کہ میرا یہ بچہ سید ہے۔ اچھا، نسب تو معلوم ہی ہے سب کو، سید کا اطلاق ایک تو نسب کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جو آل رسول ہے، جو سادات کرام کی صفوں میں شامل ہے اسے سید کہا جائے گا، سید زادہ کہا جائے گا، اور دوسرے اس کا اصطلاحی معنی بھی جو حضور نے یہاں اس موقع پر سید کہہ کر کے فرمایا، تو یہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یعنی یہ رہنما ہے۔ اس کا ہم جب ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا یہ رہنما ہے، یہ سردار ہے، اور جو سردار ہوتا ہے قوم کا تو اگر قوم میں اختلاف ہو جائے تو سردار ہی قوم کے اختلاف کو دور کرتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر یہ واضح کر دیا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، نسب کے اعتبار سے اپنی جگہ، لیکن یہ ملت اسلامیہ کا رہنما، ملت اسلامیہ کا رہبر، ملت اسلامیہ کا سالار، کہ اس کے ذریعے ملت اسلامیہ کا اختلاف دور ہو جائے گا، اور یہ حقیقت بھی ہے، بعد میں دنیا نے اس کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کو اپنے دوش مبارکہ پر سوار کرایا کرتے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی یا ولادت کے بعد ابھی وہ بہت چھوٹے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے جب، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کو ایک کندھے پر رکھتے تھے اور حضرت اسامہ بن زید کو اپنے دوسرے کندھے پر سوار کراتے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محبت اپنے اس عزیز نواسے کو دی ہے وہی محبت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی وہی محبت دیتے تھے، کندھے پہ سوار کراتے تھے. یہ شناخت کرنا مشکل ہوتا تھا کہ یہ جو دونوں کندھوں پر سوار ہیں بچے تو یہ کون ہے، ایک غلام زادہ ہے اور ایک سید زادہ ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے کبھی فرق محسوس نہیں ہونے دیا. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت قربت رکھتے تھے، اور جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی وہ بھی کچھ بڑے ہو گئے اور چلنے لگے تو مسجد نبوی شریف میں یہ دونوں بچے جو ہیں یہ آیا کرتے تھے. لیکن آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ مسجد نبوی شریف کے ادب کو ملحوظ رکھتے تھے. ابھی یہ مسجد کے ادب کے مکلف نہیں تھے لیکن مسجد شریف کا ادب رکھتے تھے، اور اس ادب کے حوالے سے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ منبر شریف پر اگر کبھی کوئی ایسے ہی پہلے آ جائے اور آ کر کے بیٹھ جائے تو امام حسن رضی اللہ تعالی اس کو ہٹا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے نانا کا منبر ہے، اس پر بیٹھو تو ادب کے ساتھ بیٹھو اور اجازت لے کر کے بیٹھو، بغیر اجازت نہیں بیٹھا جا سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر ہی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. جب پیارے آقا علیہ السلام بستر علالت پر تو منبر پہ تشریف فرما تھے، امام حسن آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ آپ کو کس نے اجازت دی کہ میرے نانا کے منبر پر بیٹھ جائیں، آپ یہاں سے کھڑے ہو جائیے. تو وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اجازت لی ہے لیکن مجھے یہ اچھا لگا کہ تم نے مجھے کھڑا کر دیا، اب میں خطبے کا بقیہ حصہ کھڑے ہو کر ہی لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. تو دیکھیں یہ محبت کی بات. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا، اے محبوب تم فرماؤ کہ میں تبلیغ دین کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، میں تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے. یہ اللہ تعالی نے خود حکم فرمایا اور پیارے آقا علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا. کہیں بھی اختلاف نہیں ہے مفسرین میں، تمام علماء تفاسیر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو الا المودت فی القربا کہا گیا ہے اس میں قرابت داروں سے کیا مراد ہے. پیارے آقا علیہ السلام کہ قرابت داروں سے اہل بیت اطہار مراد ہے، اور آپ کی صاحبزادی، آپ کے داماد اور یہ دونوں بچے، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے خود یہ تفسیری نقطہ بیان کیا جسے ان کے شاگرد حضرت اکرمہ نے تفسیر ابن عباس میں درج کیا ہے کہ قرابت داروں سے یہ مراد ہے اور ان کی محبت واجب کی گئی ہے. امت مصطفیٰ پر ان کی محبت واجب کی گئی ہے، یعنی اس کو اختیار کرنا لازم ہے، ان سے محبت رکھنا، ان کے ساتھ مودت کا تعلق رکھنا یہ لازم ہے. تو اس اعتبار سے ساری امت اس میں داخل ہے اور وہ ان سے محبت کرتے. تو صحابہ اکرام تو ظاہر قرن اول کے مسلمان، اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ، تو وہ بڑی محبت فرماتے تھے حضرات حسنین کریمین سے. تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی وہ کبھی صحابہ اکرام کی گود میں بھی آ جایا کرتے تھے. تو کیونکہ آپ کا جو چہرہ اقدس آپ کی پیشانی سے لے کر آپ کے شکم تک کا حصہ یہ حضور علیہ الصلات والسلام سے بہت مشابہ تھا. تو ایک دفعہ وہ چل رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت سے امام حسن کو گود میں اٹھا لیا اور اس کے بعد کہا کہ حضرت علی بھی ساتھ تھے, کہا کہ حسن جو ہیں وہ حضور علیہ الصلات والسلام کے بہت مشابہ ہیں, علی تمہاری کوئی شباہت ان کے اندر نہیں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلات والسلام ہی کے بیٹے ہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور بڑی محبت سے کہا, پیار کرتے ہوئے کہا. تو حضرت علی اس بات پر ہنسے اور کہنے لگے کہ واقعی اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلات والسلام سے یہ میرا بیٹا حسن جو ہے بہت مشابہ ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پوری اسلامی تاریخ ہے, اور جس نے اپنے سامنے اسلامی ریاست بنتے ہوئے دیکھی ہو اور اسلامی ریاست میں فلاحی معاملات کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہو تو ظاہر ہے اپنے شعور سے, اپنے عقل و وجدان سے اور اپنی بصیرت اور فراست سے ان کے اندر وہ صلاحیت موجود تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ ہر بات کا بہترین تجزیہ کرنے کے قابل تھے, اور وہ ایسا کرتے تھے. یہ آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی, یہ بات تو معلوم ہی ہے سب کو کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہیں حضرت علی مشورہ دیا کرتے تھے, اور حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ میں کبھی علی سے جدا نہ رہوں, کیونکہ اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے گا. تو حضرت علی امام حسن سے مشورہ کیا کرتے تھے اکثر مسائل میں, اکثر باتوں میں, قضاء و قدر کے معاملات میں بھی مشورہ کیا کرتے تھے کہ بیٹا تمہاری اس معاملے میں کیا رائے. تو لہذا کیونکہ وہ بہت کچھ انہوں نے اخذ کیا تھا, مشاہدہ یہ بھی ایک بہترین علم ہوتا ہے, تجربہ یہ بھی ایک بہترین علم ہوتا ہے, اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی زبان ان کو چسادی گھٹی کے طور پر, تو پھر ظاہر ہے وہ سب کچھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منتقل کرنا چاہا وہ اپنے ان بچوں میں منتقل کر دیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے یہ بات خود روایت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوت کے 30 برس ہوں گے, یعنی 30 سال جو نبوت کا طریقہ ہے, جو نبوت کا منہاج ہے, اس بنیاد پر خلافت جو ہے تسلسل کے ساتھ 30 سال چلے گی, اور 30 سال کے بعد یہ خلافت ملوکیت میں اور بادشاہت میں تبدیل ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا 11 ہجری کے اوائل میں, ربیع الاول شریف, اور جیسے ہی 40 ہجری کا ربیع الاول شریف آیا تو 30 سال پورے ہو گئے, اور جیسے ہی یہ 30 سال خلافت علی منہاج النبوت کے پورے ہوئے کہ باوجود اس کے کہ امام حسن مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کی شہادت کے بعد مسند آرائے خلافت ہو چکے تھے, لیکن ابھی 6 ماہ تقریباً باقی تھے 30 برس پورے ہونے میں. تو یہ جیسے ہی 6 ماہ پورے ہوئے امام حسن رضی اللہ تعالی کی خلافت کے, تو آپ نے پیغام بھجوا دیا دمشق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ مجھ سے کوفہ میں آ کر ملاقات کر لیں. تو وہ کوفہ آ گئے اور ملاقات ہو گئی. اس ملاقات کے موقع پر آپ نے یہ حدیث مبارکہ پہلے پڑھی کہ میرے نانا جان نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوت 30 برس رہے گی اور 30 سال پورے ہو گئے, تو میں بادشاہت اور ملوکیت کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا. پھر دوسری حدیث شریف سنائی کہ میرے نانا جان نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور ملت اسلامیہ میں جو اختلاف ہوگا یہ اس کو دور کر دے گا سالار اور سردار کے طور پر۔ چنانچہ پھر انہوں نے کہا کہ میں آدھی ملت اسلامیہ کی سلطنت سے دستبردار ہوتا ہوں، اور اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی میں آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، اور یہ بقیہ معاملہ خلافت و سلطنت کا آپ کے حوالے ہے، اور آپ اس کو سنبھالیے تاکہ یہ اختلاف دور ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اس موقع پر ایک خطبہ پڑھا تھا، بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے، امام طبری نے تاریخ میں اس کو بیان کیا ہے، امام ابن عسیر نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور بعض دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بالترتیب حمد اور درود و سلام پڑھ کر کہ یہ آپ نے اپنے نانا جان کی بشارت کے مطابق جو عمل کیا ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں، اور میں آپ کی مشاورت سے سلطنت کے امور کو چلاؤں گا، میری سلطنت میں میرے خاندان کے جو افراد مختلف علاقوں میں جو بھی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے والد کو نشانۂ تنقید نہیں بنائیں گے، یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے کہی، اور پھر یہ وعدہ کیا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد یہ خلافت آپ کی طرف واپس منتقل ہو جائے گی، اور اگر میرے اعضا کمزور ہو گئے، میرے قوا مزمحل ہو گئے، مجھے کم نظر آنے لگا یا مجھے کم سننے کی شکایت ہو گئی، تب بھی یہ خلافت آپ کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ان کا خطبہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کافی عرصے تک وہ چلتے رہے، آپ کے سامنے ہی ہے کہ اب اسی دوران کیونکہ وہ ایک خطبے میں بات کہہ چکے تھے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا یزید کو کہ بھئی تمہاری سلطنت کے آثار تو نظر نہیں آتے، کیونکہ حسن ابھی زندہ ہے، کبھی بھی خلافت منتقل ہو جائے گی، تو پھر ان کی سازشوں کے نتیجے میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو زہر دیا گیا، اور زہر قرآنی سے ان کی شہادت عمل میں آ گئی۔ اب 40 ہجری میں یہ خلافت لی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور 60 ہجری کا نصف آ چکا، 60 ہجری کا آدھا سال گزر چکا، تو بہت طویل عرصہ حکومت رہی ان کی، تقریباً 20 سال، مکمل 20 سال۔ چنانچہ وہ جب مسجد اموی میں دمشق میں، آج بھی وہ مسجد قائم ہے جامع مسجد اموی، جس کے مینارے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا جب مینار بنا بھی نہیں تھا، ہے نا، جب مینار بنا بھی نہیں تھا۔ اب آپ سوچیے علم غیب اور کسے کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان سے نیچے اتریں گے اور اس مسجد کے مینارے پر اتریں گے، یہ حضور نے فرمایا تھا، مینار بنا نہیں تھا، مسجد تو قائم بھی بعد میں ہوئی ہے کیونکہ دمشق فتح ہی بعد میں ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام فتح ہوا، قیصر روم کی سلطنت زیر و زبر ہوئی، تو پھر اس کا دارالحکومت دمشق، اور پھر وہاں مسجد، تو جہاں مسجد اور مینار تھے ہی نہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں یہ فرما دیا تھا، تو اسی جامع مسجد اموی میں نماز کے لیے وہ آتے تھے، تو پہلے خود جمعہ پڑھاتے تھے، لیکن جب بیمار ہو گئے، قوا مزمحل ہو گئے، تو کرسی رکھی جاتی تھی، مؤذن کے برابر میں باقاعدہ کرسی رکھی جاتی تھی، اور وہ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز ادا کرتے تھے. بالکل صحیح ہے, شرعی مسئلہ ہے, جو معذور ہو جائے تو کرسی پہ نماز ہو جاتی ہے. اچانک ایک جمعے کو, رجب کے ایک جمعے کو شور ہوا مسجد کے اندر, تو وہ سنائی نہیں دیا ان کو کہ شور کیسا ہے, بس احساس ہوا کہ کچھ شور ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا بات, تو یہ مروان بن حکم اور یزید وغیرہ انہوں نے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں, مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان اسے نہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, آپ چلیں چلیں آپ کو آپ کے کمرے میں خوابگاہ میں چھوڑ دیتے. تو کرسی کو اٹھا کر کے ان کے محل میں لے جا کر ان کی خوابگاہ میں چھوڑ دیا گیا. ان کا ایک خاص وفادار تھا, اس وفادار سے انہوں نے پوچھا یہ شور کیسا تھا, تو کہا کہ وہ حضرت حجر بن عدی تھے, پچھلی صفوں میں بیٹھے تھے, انہوں نے آپ کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ اے امیر معاویہ تمہیں کوفے میں اپنا خطبہ یاد ہے, تم نے کہا تھا کہ یہ خلافت جو ہے منتقل کر دوں گا اگر میرے اعضا کمزور ہو گئے. تو وہ حجر بن عدی آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلا رہے تھے. کہنے لگے ہاں میں نے وعدہ کیا تھا. کہاں ہے حجر بن عدی؟ تو کہا وہ اب کہاں, اسی وقت شہید کر دیا ان کو وہی مسجد کے اندر. یہ وہی حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں ابھی کچھ عرصہ 3 سال قبل آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پر ان کی تصویریں چلی تھیں, انہیں قبر سے نکالا تھا سب کے سامنے, داعش نے قبر سے نکالا تھا اور ان کے چہرے پر, ان کے جسم پر, ان کے دل پر گولیاں چلائی تھیں اور خون کے فوارے ابل پڑے تھے. ان کی یعنی لاش مبارکہ کی بے حرمتی کی گئی, ان کے مزار مبارکہ کی بے حرمتی کی گئی, یہ سب کچھ ہو چکا. یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنا پرانا ایک معاملہ, ایک شاخصانہ 1400 سال پرانا, اور اس کا بدلہ آج بھی چین سے وہ نہیں بیٹھ رہے, حضرت حجر بن عدی سے لے لیا. حالانکہ ان کی شہادت پہلے بھی ہوئی, اب کیا کہہ سکتے ہیں, اب تو یہ کہنا پڑے گا کہ 2 شہادتیں ملی انہیں. ایک شہادت وہ کہ جو جامعہ اموی مسجد کے اندر انہیں ملی, اور دوسری شہادت وہ کہ شہید زندہ ہوتا ہے. تو قبر سے جب نکالا تو وہ زندہ ہی تھے, تو پھر شہادت, اسی لیے تو خون کے فوارے بلند ہو گئے تھے. تو حضرت امیر معاویہ باقاعدہ روئے کہ حجر بن عدی کو شہید کر دیا, صحابی رسول ہیں, بڑے مقتدر صحابی ہیں, اور حضرت علی کی ایک بہت بڑی فوج کے سالار تھے, وہ جرنیل تھے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا خطبہ یاد آ گیا ہے, حسن تو اب دنیا میں نہیں ہے, ان کے بھائی حسین ہیں, تو حسین کو بلوا لو, میں اقتدار حسین کو منتقل کر دوں گا. یہ بات انہوں نے کی. فوراً وہ جو وفادار تھا اس نے ایک تیز رفتار گھوڑے کا انتظام کیا, قاصد کا انتظام کیا, پھر وہ مروان کی نظر اور عبد الملک بن مروان کی نظر اور یزید کی نظر پڑی, کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا وہ آپ کے ابا حضور نے کہا ہے کہ حسین کو بلاؤ, یہ اقتدار ان کو دینا ہے. بس وہ جو وفادار تھا نا, اس کو فوراً اس کے بالوں سے جکڑا مروان نے, اور یزید کو کہا کہ تلوار مار اس کے گردن کے اوپر. یہ سب تاریخ میں موجود ہے. تو اس وفادار کو بھی اسی وقت محل میں شہید کر دیا گیا, اور امام حسین تک یہ بات نہیں پہنچی جو پہنچنی چاہیے تھی. پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ شاید صدمات کے نتیجے میں یا کسی بھی وجہ سے, ان کا انتقال پرملال ہو گیا, اور پھر امام علی مقام کی طرف مطالبے کی صورت میں یہ پیغام پہنچ گیا کہ یزید کی بیعت کر لو, کیونکہ اب امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا میں نہیں رہے. یہ تو صرف ایک مضمون سیاق و سباق میں آ گیا, تو میں مکمل کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے میں نے یہ ایک پیراگراف پورا کر دیا. ہماری گفتگو کا عنوان تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ بحیثیت سید جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اس اعتبار سے سید ہے کہ ملت اسلامیہ کے درمیان اختلاف کو دور کر دے گا اور سب کو ایک کر دے گا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خلافت علی منہاج النبوت کا دور مکمل کیا، پھر اختلاف کو بھی دور کیا. اس طرح یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر اپنے نانا جان کے اقوال مبارکہ کا کتنا پاس موجود تھا، کتنا ادب موجود تھا. آپ نے اس بشارت کو پورا کیا اور اس کے تقاضے بھی پورے کیے، اس کے تقاضے پورے کیے الحمدللہ. آپ کی ذات، کیونکہ بہت سے صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے کردار وہ بھی سب سامنے تھے، خاندان اہل بیت آپ کے سامنے تھا، تو آپ کا کردار جو ہے وہ بڑا مثالی اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا رہا ہے. آپ کو اسی وجہ سے کہ آپ کی سخاوت اپنے زمانے میں ضرب المثل تھی، آپ کو سید الاسخیا کہا گیا. تمام سخاوت کرنے والوں میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر، یعنی سرداری کا منصب ہے آپ کے پاس، سید الاسخیا، اسخیا کہا گیا، سخاوت کرنے والوں کے سردار. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ رہا کہ کبھی بھی گن کر کے نہیں دیا، اللہ اکبر، کبھی گنا نہیں. وہ تو جو خدمت میں رہتے تھے وہ گن کر بتاتے تھے کہ حضور اتنے درہم اس کو دے دیے اور اتنی اشرفیہ دے دی. ایک مرتبہ کسی آدمی نے آ کر کے باہر سوال کیا کسی سے، لیکن آپ نے سن لیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر کے اس کو جتنی میرے پاس اشرفیاں ہیں وہ پہنچا دو. تو وہ بورے میں بھر کر کے پہنچائیں، تو اس نے پھر آواز دی کہ بھئی میری مدد کرو، ان کو اٹھائے گا کون، یہ تو بہت وزنی ہے. تو پھر وہ دو مزدور لے کر آیا، جب مزدور لے کر آیا تو امام حسن نے مزدوروں کو اپنے پاس بلایا اور مزدوروں کو اجرت دی اور کہا دیکھو یہ اس شخص کے گھر تک یہ اشرفیاں بالکل دیانت کے ساتھ پہنچنی چاہیے، کسی قسم کا کوئی مال میں نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی خدمت کرتے ہوئے لے کر جاؤ، اسے کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ اکبر. ہے نا، ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، خاص طور پہ یو پی میں، میرا تعلق الہ آباد سے ہے، یو پی سے، وہ کہتے ہیں کہ لاد دو لدا دو لادن والا ساتھ دو، لاد دو لدا دو لادن والا ساتھ دو. ایسا سخی تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ جو مزدور کی مزدوری بھی دے کر اور پھر یہ کہے کہ جاؤ اس کے ساتھ، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور یہ مال اس کے گھر تک پہنچاؤ. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی شمار کیے بغیر دے دیا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ میں مقروض ہوں، آپ نے کہا اس کا جتنا بھی قرضہ ہے میرے مال سے ادا کر دو، ادا کر دیا. کسی نے کہا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کہا اس کے گھر میں راشن بھر دو، بھر دیا. اگر کبھی خادموں نے کہا کہ حضرت اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہا اس کو بازار میں لے جاؤ، ہر دکاندار سے اس کا تعارف کرا دو، جس کے پاس جو ملتا ہے اس سے ملا دو، جس کے پاس مکئی ملتی ہے اس سے ملا دو، جس کے پاس غذائی اجناس دوسری سبزی وغیرہ سب سے ملا دو، یہ جہاں سے جتنا لینا چاہے اس کو لینے کی اجازت ہے. تو وہ خادم لے کر کے گئے، پوری مارکیٹ میں تعارف کرا دیا اور کہا کہ یہ جب بھی لینے کے لیے آئے اس کو ہر چیز دے دینا، امام حسن نے کہا ہے، اور امام حسن کے کھاتے میں یہ بات ڈال دو. اور امام حسن جب بھی بازار سے گزرتے اور پوچھتے کہ بھئی آپ کے کتنے پیسے، اتنے، یہ نہیں پوچھتے کہ حساب دو، حساب دو یہ کبھی نہیں پوچھا. وہ انہوں نے کہا کہ اتنا ہم نے فلاں سائل کو دے دیا، اتنا فلاں کو دے دیا، وہ سب ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کچھ میسر نہیں تھا، تو کافی دیر ہو گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وقت مقررہ پر آپ کا سالانہ وظیفہ آ جایا کرتا تھا. سالانہ وظیفہ، جو سالانہ وظیفہ تھا آپ کا وہ 5,00,000 درہم تھا، وہ آ جاتا تھا. ایک مرتبہ دیر ہو گئی، کسی خادم نے کہا کہ آج میں بازار سے گزرا تھا تو اس نے تقاضا کیا تھا پیسوں کا. کہیں اچھا خیر یہ سونے کا وقت تھا عشاء کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کرنے جو لیٹے تو اس سے پہلے اس خادم کو یہ کہہ دیا تھا کہ میں یعنی صبح کے وقت میں کسی قاصد کو روانہ کروں گا تو مجھ سے ایک تحریر لے لینا, میں وہ تحریر دے دوں گا, وہ تحریر لے لینا تاکہ وہ قاصد لے جائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اب لیٹ گئے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت اس بات کو کیسے گوارا کرتی کہ میرا بیٹا جو ہے کسی قاصد کو رقم کے لیے بھیجے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے خواب میں اور فرمایا بیٹا حسن کیوں پریشان ہوتے ہو, یہ دعا پڑھو. اور ایک دعا تعلیم فرمائی. اچھا جو دعا تعلیم فرمائی اسی وقت آنکھ کھلی تو ان کی زبان پر وہ دعا جاری تھی, وہ دعا جاری تھی. اور جیسے ہی وہ اٹھے ہیں تو فجر سے بھی قبل قاصد ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آ گیا اور اس نے آ کر بڑی معذرت چاہی اور ایک معذرت نامہ حضرت امیر معاویہ کا بھی پیش کیا کہ وہاں سے بھی دیر ہوئی اور میں تو وہاں سے چل پڑا تھا مگر راستے میں بھٹک گیا اور مجھے آنے میں دیر ہو گئی, میں اس تاخیر کا ذمہ دار ہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا. اور جب اس نے وہ پیش کیا نا وظیفہ تو وظیفہ 3 گنا زیادہ تھا, یعنی بجائے 5 لاکھ درہم کے 15 لاکھ درہم تھے. تو کہا یہ کیوں, تو کہا بس وہ انہوں نے یہی کہا کہ اس مرتبہ زیادہ لے جاؤ. اللہ اکبر. تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا تعلیم فرما دی اور یہ کہہ دیا کہ بیٹا کبھی بھی کسی کے در پر سوال نہیں کرنا ہے, کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا ہے, کبھی کسی قاصد کو بھیج کر اپنے وظیفے کو طلب نہیں کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے, وہ تمہیں ان سارے معاملات سے بے نیاز رکھے, بس یہ دعا پڑھو کام بن جائے گا. اور الحمدللہ وہ کام بن گیا, سبحان اللہ. تو یہ آپ کے اندر بڑی سخاوت, یہ سارا مال اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے تھے, سب یہ امت کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے. اور آپ کے اندر بڑی یعنی آپ کا حلم اتنا بلند تھا, اللہ اکبر, کہ مروان بن حکم جیسا جب آپ کی شہادت عمل میں آ گئی نا تو وہ بہت دشمنی کرتا تھا, بڑی تکلیف پہنچاتا تھا, تو وہ خاص طور پر آیا اور مدینۃ المنورہ میں اس نے جنازے کو کاندھا بھی دیا. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی یہ ذرا مزاج میں کچھ سخت بھی تھے, تو آپ نے جب اس کو دیکھا نا مروان کو تو کہا کہ تم میرے بھائی کو کتنی تکلیف پہنچاتے تھے, کیسے طنز کرتے تھے اور کس قدر تنقید کرتے تھے بلا وجہ کی اور ان کے متعلق جھوٹ باتیں مشہور کر دیا کرتے تھے, اور اب تم آئے ہو کندھا دینے کے لیے. تو مروان نے کہا کہ حسین اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے ان گنت گالیاں دی ہیں تمہارے بڑے بھائی کو, لیکن تمہارے بھائی کا حلم جو ہے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہے, انہوں نے کبھی پلٹ کر مجھے جواب نہیں دیا, کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا, اور میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اب اگر میں کسی کو گالی دوں گا اپنی فطرت اور اپنے مزاج کے مطابق تو وہ مجھے جواب بھی دے گا اور ممکن ہے کہ میرے گال کو سرخ کر دے تھپڑ مار مار کے, کیونکہ ہر کوئی تو نہیں سن سکتا نا گالی, ہر کوئی تنقید برداشت نہیں کر سکتا, یہ گالی سننا یا یہ تنقید کو برداشت کر لینا یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ ان کا حلیم التبع ہونا اس اعتبار سے وہ اسے گوارا فرما لیا کرتے تھے. آپ نے جب ایک مرتبہ لوگوں کی دعوت کی, بڑا پیارا اور بڑا مشہور واقعہ ہے, تو اس موقع پر آپ کی خدمت میں دسترخوان سجا دیا گیا جو آپ کے مہمان آئے تھے, آپ نے سالن طلب کیا تو گرم گرم سالن خادم جب لے کر آیا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھلک گیا اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہی پر گر گیا. اب آپ نے اس کو دیکھا اور گرم سالن آپ نے اس کو بس دیکھا تو وہ خدام بھی اس زمانے کے ایسے ہی ہوتے تھے, اس نے فوراً ایک قرآن مجید کی آیت کا حصہ پڑھا, والکاظمین الغیظ, جس کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتے ہیں نا وہ غصے کو پی جایا کرتے ہیں. تو آپ نے فوراً فرمایا میں نے غصے کو پی لیا. پھر اس نے کہا کہ وہ عافین عن الناس, اور جو اللہ کو پسندیدہ ہوتے ہیں تو وہ شر سے بھی بچاتے ہیں لوگوں کو. تو پھر آپ نے فوراً کہا کہ میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. پھر اس کے بعد اس نے کہا واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو فوراً کہا کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا. اور اس کے بعد کیونکہ سب مہمان بیٹھے تھے تو اس سے کہا کہ ذرا ٹھہر کے جانا, اگر کہیں جاؤ گے ٹھہر کے جانا. مہمان جب رخصت ہو گئے کھانا کھا کے تو اس کے پاس گئے اور پھر کہا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے تمہیں معلوم ہے کہاں ہے, تمہیں معلوم ہے کہ کہاں ہے, تم آزاد ہو, جہاں بھی چاہو رہو, یہ سب سامان سمیٹ کے لے جاؤ, جو تمہیں چاہیے لے جاؤ. اللہ اکبر, اس کو اختیار دیا کہ تمہیں معلوم ہے کہاں کیا رکھا ہے, تم لے جاؤ سمیٹ کر. اس نے ضرورت کے مطابق کچھ سامان اٹھایا اور اس کے بعد وہ چلا تو کہا کہ یہ میری طرف سے اور لے لو. تین مرتبہ بورے بھر بھر کر کے اس کو دیے اور کہا یہ میری طرف سے لے لو, یہ میری طرف سے لے لو, یہ میری طرف سے لے لو. اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب بھی کبھی میری یاد آ جائے یا تمہاری کوئی ضرورت مجھے میری طرف لوٹا دے تو تم آ جانا, تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے. اللہ اکبر, ذرا غور کیجئے ایسا کہاں ہوتا ہے, ہے نا؟ گھروں کے اندر تو عام طور پہ کوئی کام کرنے والا ہو یا کوئی کام کرنے والی ماسی ہو تو وہ تو جگہیں بدلتی رہتی ہیں, تو کون اتنی پرواہ کرتا ہے کہ بھئی تمہارے لیے ہمارے گھر کے دروازے کھلے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بڑا پیارا انداز آپ کی سیرت اور آپ کے تذکرے میں واقعات بکثرت ملتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمیں وقت اس کی اجازت نہیں دیتا, کافی احباب بہت دیر سے بیٹھے ہیں, قصیدہ بردہ شریف کی فصلیں بھی سنی ہیں, تو میں بس آخری جملہ ایک عرض کر کے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گھٹی کے طور پر بالکل ابتدا میں ولادت کے بعد ہی اپنی زبان چسائی تھی, اور ایک مرتبہ فجر کی نماز کے وقت جب بچوں کے رونے کی آواز آئی تو آپ نماز کو ذرا مختصر کر کے بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا بچے کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے, سیدہ خاتون جنت نے عرض کیا کہ یہ پیاسے ہیں, رات سے پیاسے ہیں. تو کہا پانی پلاؤ. کہا گھر کے مٹکے میں پانی موجود نہیں ہے. تو کہا پانی باہر سے لے آتی مشکیزہ بھر کے اور مٹکوں میں ڈال دیتی. تو انہوں نے عرض کیا کہ بابا آپ نے علی کو دو دن سے کسی مہم پر بھیجا ہوا ہے, علی آ جائیں تو ان سے اجازت لوں پھر باہر نکلوں. حالانکہ اپنی فضیلت میں مستقل بالذات ہیں, فضیلت آپ کی ہے. شیخ اکبر کہتے ہیں نا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, یعنی وہ فضیلتیں حاصل تھیں دونوں کو, حضرت علی کو اور سیدہ خاتون جنت کو, کہ یہ ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے. لا یبغیان, اپنی اپنی فضیلتیں ہیں, جدا گانا فضیلتیں ہیں, یہ ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہیں کہ اجازت لے کر کے کام کریں. لیکن امت مسلمہ کی خواتین کو تعلیم دینے کے لیے گویا یہ فرمایا کہ علی آ جائیں, میرے شوہر ہیں نا, ان سے اجازت لوں تو باہر جاؤں. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی مشکیزہ مجھے دو, میں پانی لے کے آتا ہوں. اور بچوں کو کہا, ایک چوکی تھی تخت, اس کے اوپر بچے کھڑے تھے, تو جب بچے کھڑے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے قریب کیا تو آپ کے چہرے مبارکہ کے قریب آ گئے، تو آپ نے فرمایا ان کی پیاس تو میں ہمیشہ کے لیے بجھا دیتا ہوں. ایک روایت میں امام طبرانی نے یہ ہمیشہ کا کلمہ لکھا کہ ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھا دیتا ہوں. اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان امام حسن کو دی، انہوں نے چوسی، پھر امام حسین کو دی، پھر امام حسن کو دی، پھر امام حسین کو دی، پھر امام حسن کو دی، پھر امام حسین کو دی، اور اس کے بعد یہ تین مرتبہ دونوں کو زبان چسائی. اچھا، اب ہوتا ہے کچھ علمی نکات ہوتے ہیں، کچھ لطائف ہوتے ہیں. ایسی میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ بھئی یہ کون سا پانی ایسا ہے جس سے ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ جائے، تو اس پر بڑا غور کیا. وہ ایک میری کتاب ابھی زیر تدوین ہے، تقریباً 200 صفحے میں نے لکھے ہیں پانی کی فضیلت کے حوالے سے. اس میں سارے پانیوں کا ذکر ہے، سارے پانی، وہ بارش کا، وہ آبشاروں کا، دریاؤں کا، جھرنوں کا، کنوؤں کا، سارا پانی ہے نا. اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ کا پانی ہے نا، وہ چڑیا جو پانی لے کر آ رہی تھی نارے نمرود کو بجانے کے لیے، وہ بھی پانی اس میں داخل. تمام پانیوں کو میں نے، زمزم کو بھی شامل کیا، بیر روحہ کو بھی شامل کیا، بیر شفا، بیر ہا، بیر فاطمہ، بیر بسا، بیر بدا، بیر جہرانہ، سارے سب پانی کا میں نے ذکر کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارکہ سے جو پانی جاری ہوا ہے نا، نور کے چشمے لہرائیں، دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. تو بڑا غور کیا میں نے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں. تو مجھے یہ سب چیزیں میں نے اس پہ لکھی ہیں، لیکن کسی بھی پانی سے اگر ہمیشہ کے لیے پیاس بجھنے کی بات ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک شعر نے میری رہنمائی کی. ورنہ ہم یہ جانتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ روز حشر کوثر کا پانی پینے کے بعد حشر کے میدان میں پیاس نہیں لگے گی، مگر جب جنت میں داخل ہوں گے تو پھر پیاس لگے گی، اور جب وہاں پیاس لگے تھی تو پھر سلسبیل کا پانی پئیں گے، پھر سلسبیل پئیں گے پھر پیاس لگے گی، پھر پئیں گے، بار بار پئیں گے. تو پیاس ہمیشہ کے لیے بجھنے کی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. تو اب بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان کی ایک بوند سے کوثر بن جائے اور دوسری بوند سے سلسبیل بن جائے، اور پھر اسی زبان مبارک کو اگر حسنین کریمین چوس لیں تو واقعی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.